وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى القانين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى دين الفرج. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مناسبت آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے یہ دو روزہ گفتگو اس عظیم امام کی ولادت کی مناسبت سے کہ ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں ایک مختصر بایوگرافی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے مختلف سن بیان ہوئے ہیں 148 151 153، لیکن مشہور تاریخ کے اعتبار سے 148 یعنی 148 ہجری 11 ذی قعدہ کے جو کل کی شب ہوگی 11 ذی قعدہ 148 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت اس دنیا میں آپ تشریف لائے، اور 55 سال 203 ہجری 203 ہجری 55 سال کی عمر باسعادت و مبارک آپ نے اس دنیا فانی میں گزاری، 55 سال کی عمر مبارک، اور تقریباً 20 سال آپ کے امامت کا دورانیہ اور ڈیوریشن تھا. 203 ہجری یعنی توجہ فرمائیں کہ امام کی زندگی کا جو پہلو شاید بہت زیادہ ہمارے ذہنوں میں ہیں، وہ آپ کی دار الخلافت ولایت عہدی، ولایت عہدی کا زمانہ ہمارے ذہنوں میں زیادہ عام طور پر آتا ہے، اور اتفاق سے واقعات بھی کافی تاریخ کے اعتبار سے ملتے ہیں آپ کی ولایت عہدی کے. ولایت عہدی کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو فقط دو سال کا دورانیہ ہے جس میں آپ ولی عہد یعنی مدینہ چھوڑ کر آپ خراسان مرو میں تشریف لائے. دو سال کم و بیش آپ کے جس کو ہم مشہد کہتے ہیں آج کے زمانے میں، مشہد جو اس زمانے میں مرو میم رے واو کے نام سے مشہور تھا، مرو اور خراسان کے نام سے مشہور تھا، آج بھی اگرچہ وہاں کا پروونس خراسان ہے لیکن مشہد مقدس میں آپ کی قبر مطہر، اور وہاں آپ کی جو ولی عہدی کا زندگی تھی وہ فقط دو سال کی زندگی تھی، کہ انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی کہ آپ کو کیا حالات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آپ کی امامت کا دور تقریباً 20 سال کا امامت کا دور تھا، 20 سال کا امامت کا دور تھا، اور تقریباً تھری ہجری 183 ہجری جو ہے وہ امام ساتویں امام کی شہادت کا سن ہے 183 ہجری، اور 203 ہجری آٹھویں امام کی ولادت آٹھویں امام کی شہادت کی ہجری ہے، تو 20 سال آپ کے دوران حکومت اور 10 سال ہارون رشید کے زمانے میں آپ نے زندگی گزاری، 5 سال امین جو ہارون رشید کا بڑا ہارون رشید کا چھوٹا بیٹا تھا امین، یعنی یہ بھی ایک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ مختصر سیاسی حالات کہ امین باوجود اس کے کہ چھوٹا بیٹا تھا، امین کو جو ہارون رشید کا ہارون رشید کے دو بیٹے امین اور مامون، امین کو پہلے خلافت ملی، 5 سال امام رضا علیہ السلام نے امین کے دور میں زندگی گزاری، اور اس کے بعد 5 سال مامون کے دور میں آٹھویں امام نے زندگی گزاری، اور مامون نے امام کو زہر دے کر شہید کیا۔ اب تاریخ کو اگر ہم ذرا دیکھیں کہ امام کو کیوں اتنا بڑا منصب دیا، پہلے تو جو آپشن دیا تھا مامون رشید نے وہ امام کو خلافت کا آپشن دیا تھا، لیکن امام نے اس خلافت کے آپشن کو ٹھکرا دیا، اور اس کے بعد امام کو جو ہے وہ ولی عہدی، ولی عہدی اگر آج کے زمانے میں اگر ہم اس کو تعبیر کریں تو وزیر اعظم، وزیر اعظم کا جو عہدہ تھا وہ آٹھویں امام کو دیا۔ اب یہ مامون نے کیوں دیا، مختلف عوامل مختلف وجوہات بیان ہوتی ہے، ایک اہم ترین وجہ جو تاریخ سے استنباط کی جا سکتی ہے، توجہ کیجیے گا میں آپ کی خدمت میں تاریخ کا مطالعہ، بالخصوص دیکھیں ہمارے پاس دو قسم کی تواریخ، دو قسم کی ہسٹریز آتی ہیں، جو مورخین ہوتے ہیں ہسٹری لکھنے والے ہوتے ہیں ہسٹورین ہوتے ہیں، اس میں جو قدیم ہسٹری ہوتی تھی قدیم تاریخ ہوتی تھی اس کا لکھنے کا طریقہ کار، جیسے علامہ مجلسی کتاب بہار الانوار میں، شیخ مفید اور شیخ عباس قمی احسن المقال میں، تو وہ جو ہسٹری عام طور پر جو تاریخ لکھی جاتی تھی تو وہ تاریخ بیان کر دیتے تھے کہ مثلا روایت میں یوں آیا، ایک واقعہ دو واقعہ ایک روایت دوسری روایت تیسری روایت چوتھی روایت پانچویں روایت، روایت کی شکل میں ایک ہسٹری لکھی جاتی تھی، جو عام طور پر قدیم ہسٹری اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ اب چونکہ انسان ایک ترقی کر چکا ہے، فکری ترقی کر چکا ہے، اور اس کی فکر کے اعتبار سے اس کے اندر ایک استدلالی کیفیت ایک نئے انداز سے جو ہے وہ رونما کر رہی ہے، لہٰذا اب جو جدید ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ ایک اجتہادی ہسٹری ہوتی ہے، استنباطی ہسٹری ہوتی ہے کہ ان روایتوں اور واقعات سے کیا کیا نتائج نکال رہے ہیں، کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے جو مزہ اب آپ ہسٹری اور تاریخ پڑھنے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہسٹری پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے جو تاریخ جو ہے وہ ایک اجتہادی گفتگو میں، استنباطی گفتگو میں، استدلالی گفتگو میں جو پڑھنے کا مزہ آتا ہے وہ یقینی طور پر اگر آپ روایات اگر آپ احسن المقال کو اٹھائیے، جیسے 14 ستارے، اردو میں عام طور پر 14 ستارے زیادہ معروف ہے احسن المقال کی نسبت، اگرچہ احسن المقال جو ہے وہ شیخ عباس قمی ایک معتبر محدث، ایک مشہور و معروف محدث، ایک نامور محدث ہے، شیخ عباس قمی جو صاحب مفاد الجنان بھی ہے، ان کی تاریخ کی کتاب احسن المقال جو 14 معصومین علیہ السلام کی سیرت پر انہوں نے لکھی ہے، لیکن عام طور پر اردو زبان والے جو 14 ستارے زیادہ آشنا ہیں، تو یہ جو تاریخ ہے چاہے 14 ستارے کی شکل میں ہو، چاہے احسن المقال کی شکل میں ہو، چاہے بہار کی شکل میں ہو، چونکہ بہار بھی کئی ساری جلدیں اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں، یہ جو تاریخ ہے یہ روایتوں کی شکل میں ہے، تو یہ انسان پڑھ پڑھ کے بور ہو جاتا ہے، اس میں وہ پڑھنے کا ایک مزہ نہیں رہتا ہے جو روایت کی شکل میں ہے، لیکن جو ایک استدلالی استنباطی اور وجوہات اور جس میں دلائل دی جاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے اس اقدام کا کیا فلسفہ تھا، کیا وجوہات جو تاریخ سے ہم استنباط کر سکتے ہیں، وہ پڑھنے کے لحاظ سے تو بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ اور نزدیک بہ اسٹوری ہوتی ہے، اسٹوری کی شکل میں ہوتی ہے، وہ پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے انسان کو، لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑی خرابی ہے، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے ہسٹری اور تاریخ پڑھنے والے اگرچہ شاید بہرحال آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عام طور پر جو کتابیں پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکا ہے، اب ہم صرف سماعتوں کے اوپر جو ہے وہ فقط اکتفا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور بصارتوں پر جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو ہم زحمت نہیں دیتے ہیں. لیکن توجہ کیجئے گا کہ جو ایک جدید طریقے سے ہسٹری لکھی جاتی ہے، تاریخ پیشوایان، یہ ایک مہدی پیشوائی ایرانی محقق ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاریخ پیشوایان، 14 معصومین علیہ السلام کے اوپر تاریخ لکھی ہے انہوں نے. لیکن یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ طریقہ کار جو احسن المقال، بہار الانوار، 14 ستارے، اس قسم کی تاریخ میں جو ہوتا ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے، بڑی ہیڈنگ وائز اور بڑی مرتب اور بڑی منقع اور پاک و بالکل صاف ستھرا کر کے بیان کیا جاتا ہے. تو اگر آپ وہ دیکھیں، اگرچہ فارسی میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پڑھنے میں ایک دلچسپی رہتی ہے. لیکن اس کی جو ایک سب سے بڑی پرابلم ہے، جو پڑھنے والے کو اگر ایک عام لے مین، ایک عام انسان اگر پڑھ رہا ہو تو اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا ہے کہ وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ لکھنے والے کے اجتہادات کو پڑھ رہا ہوتا ہے، لکھنے والے کی استنباط اور استدلال کو پڑھ رہا ہوتا ہے. اور حقیقت میں وہ ہمارے لیے اوتھنٹیسٹی، اس کی اعتبار اتنا زیادہ نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ بہرحال یہ کتاب اگرچہ فارسی میں ہے، اگرچہ قدیم اس اعتبار سے کہ 20 سال تو شاید اس سے زیادہ بھی ہو چکے ہوں گے، اس کا اردو میں میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس کا ترجمہ ہوا ہو، لیکن اگر اردو میں اس کا ترجمہ ہوا تو انسان اس کو جو وہ زیادہ اس کا استقبال ہوگا، اور لوگ زیادہ 14 ستارے اور اس کی نسبت جو وہ زیادہ قبول کریں گے. لیکن آپ کی خدمت میں جو اس کا ایک سب سے بڑا اور بہت ہی ہم نے اس بات کو احساس کیا کہ کئی مقامات پر جو ان کا استنباط ہے، ظاہر ہے ہر انسان، ہر صاحب فکر جو کو اس کا اپنا حق ہے کہ وہ استنباط کرے، آپ میں یہ وہ ہر انسان جو کو وہ استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور علیکم السلام، ہر انسان جو کو استدلال کرنے کا جو کو وہ آزادی رکھتا ہے. لیکن بہرحال ہم نے جتنا احساس کیا، بہت سے مقامات پہ استدلال ایسے استدلال تھے جو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان کے مزاج کے اعتبار سے، یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، مزاج کے اعتبار سے استدلال. اس کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ فقط ایک مثال دوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی تجزیہ اور تحلیل اور انالائز، جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی انالائز کریں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تو ہمیشہ، یعنی یہ ایک صرف 14 معصومین علیہ السلام ہے، جب تجزیہ و تحلیل، بلکہ تجزیہ و تحلیل آئمہ کے لیے یہ تعبیر ہی غلط ہے، تجزیہ و تحلیل وہ کرتا ہے کہ جس کے سامنے واقعیت نہ ہو، حقیقت نہ ہو، وہ تجزیہ و تحلیل کرتا ہے. تجزیہ و تحلیل کرنے والا واقعات سے ایک نتیجے تک جاتا ہے، امام معصوم کے سامنے ہوتا ہے نتیجہ، نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے نتیجہ. ایک درود پڑھ دیں. پس توجہ فرمایا آپ نے، تجزیہ و تحلیل ایک استنباطی اور ایک اجتہادی ہے، اور استنباط اور اجتہاد میں چونکہ انسان کے اندر یہ صلاحیت، یعنی انسان کو بہت ہی مشکل ہے یہ کام، جس کے لیے ایک واقعہ عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، میں صرف ایک اختصاراً صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ ہلی کا واقعہ کہ جب ایک فقہی، یعنی آپ مجتہدین اور مرجع لیول پر، انسان کا مزاج، انسان کی فکر، انسان کا ماحول، انسان کی تربیت، انسان کے حالات، انسان کا زمان، مکان، سب افیکٹ ہوتا ہے انسان کے اجتہاد پر، سب افیکٹ ہوتا ہے. اگرچہ مرجع مجتہد جو ہم نے بہرحال دیکھا ہے، وہ بہرحال کوشش کرتا ہے کہ 1400 سال اپنے آپ کو ٹائم مشین میں قرار دے، اور جب وہ استدلالی گفتگو کرتا ہے تو قرار دیتا ہے کہ جیسے امام کے سامنے بیٹھا ہے، اور امام کے سامنے بیٹھا وہ شخص کیا سن رہا ہے اور کیا سمجھے گا، اس طرح وہ اجتہاد کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ مجتہد غیر معصوم ہے، لہذا علامہ ہلی کا یہ واقعہ قابل توجہ ہے. صرف اشارتاً ایک آپ کی خدمت میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ فقہ میں ایک گفتگو ہے کہ جو ہے وہ کنواں، اب یہ آج کل کا کنواں نہیں، جو قدیم کنویں ہوتے تھے، جو زمین سے جس کا پانی ابلتا تھا اور کنویں کی شکل میں پانی جمع ہوتا تھا، جو کنویں کھودے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، جو بہرحال قدیم زمانے کے جو کنویں ہوتے تھے، اس کنویں میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو آیا کنواں نجس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب علامہ مجلسی سے کوئی اجتہاد کرنا ہے اس کی نجاست و طہارت کے بارے میں؟ قدیم زمانے میں عام طور پر جو مین سورس ہوتا تھا وہ کنواں ہوتا تھا، اور نجاست کا گر جانا بھی ایک عام عادی سی گفتگو تھی، ایک عام سی گفتگو تھی۔ میں بہرحال اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، آٹھویں امام کی سیرت بیان کرتے کرتے تھوڑا سا میں آگے ہی نکل گیا ہوں، لیکن ایک اشارتاً صرف آپ کی خدمت میں یہ بات کو مکمل کر دوں، کیونکہ بہرحال ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دو دن ملے ہیں، لہٰذا کچھ شاید تفصیل سے گفتگو کر سکے آپ کی خدمت میں، پس توجہ کیجیے گا۔ اچھا، یہ بھی آج کی شاید آپ کی بدقسمتی ہو کہ آج میرے پاس جو وہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہے، تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے، کل میرے ساتھ مجبوری ہے تو میں کل شاید آپ کا زیادہ وقت نہ لے سکوں۔ آج جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ جو گھر سے پڑھ کر آیا تھا وہ سارا کا سارا بیان کر دوں، ابھی تک جو بیان کیا وہ سارا پڑھ کر نہیں آیا تھا میں۔ بس توجہ کیجیے گا کہ آٹھویں علامہ ہلی جب اجتہاد کر رہے تھے، اب توجہ کریں کہ مجتہد کتنا متوجہ ہوتا ہے اس نقطے کی طرف، لہٰذا اپنے گھر کا کنواں پہلے بند کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر کا کنواں میرے اجتہاد میں مؤثر ہو، افیکٹ ہو، اثر انداز ہو۔ یہ توجہ فرمایا آپ نے، یہ ایک فقیہ کر سکتا ہے، مرجع کر سکتا ہے، مجتہد کر سکتا ہے، اور بہرحال مشکل کام ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو انالائز کرے اور کوئی تجزیہ کر رہا ہو۔ آج تک آپ سیاسی تجزیے بھی دیکھتے رہتے ہیں، کون کس پارٹی کا ہے تو اس انداز سے تجزیہ کرتا ہے، کون کس پارٹی کا ہے اس انداز سے تجزیہ کرتا ہے، اور ہنر یہ ہوتا ہے کہ بری سی بری باتوں کو بھی اپنی پارٹی کے لیے اچھا کر کے دکھاتا ہے، یہ ہنر تک پائے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب کسی چیز کا تاریخ میں تجزیہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لہٰذا تاریخ پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نے بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ تھوڑا سا 5-10 منٹ زیادہ بول لیا میں نے، بس تاریخ کے اعتبار سے توجہ کیجیے گا کہ آٹھویں امام کی تاریخ، ہمارے پاس 20 سال کا عرصہ آپ کی امامت کے سلسلے میں، 5 سال امین کا زمانہ، 5 سال مامون رشید کا زمانہ، اور مامون کے زمانے میں آپ کو ولی عہدی دی گئی۔ ولی عہدی کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کے زمانے میں اگر ولی عہدی کا اگر ترجمہ کیا جائے تو وزیر اعظم، امام کو وزارت عظمیٰ، وزارت عظمیٰ پیش کی۔ اب انشاءاللہ کل تھوڑا بہت آپ کی خدمت میں مزید پیش کروں گا، بیان کروں گا کہ کیوں بالآخر امام نے وزارت عظمیٰ کو انتخاب کیا۔ دیکھیں ایک بات، باوجود اس کے کہ حکومت امام کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت امام کا حق ہے، پہلے دن سے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو غدیر کا اعلان ہے یہ ولایت قیامت تک کی ولایت ہے جس میں حکومت اور غیر حکومت تمام ولایتیں شامل ہیں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس پر میری ولایت ہے اس پر علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ولایت جو امام کا حق ہے، اور ظاہر 11 ہجری سے جو ہمارا ایک اختلاف ہے، ہم جو اذان میں اپنے کلمے میں جس اہم ترین ولایت کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ زیارتوں کے لیے من عارفن بحق ہی، یہ جو روایتوں میں بیان کیا کہ جو امام کی، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ ان روایتوں کو کہ جس میں امام کی روایتوں میں زائر کا ایک اہم ترین، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا آپ بتائیے کہ ہماری زیارت کے لیے، زیارت کی قبولیت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھی چیز ہے، یہ بات ممکن ہے روایتوں سے استفادہ شاید نکاح کی جا سکے کہ وہ جو زائر کا، زیارت کرنے والے کی معرفت کا لیول ہے، وہ جو اس کی معرفت کا لیول ہے، اس کے عمل کا لیول ہے، زیارت بھی اسی اوج اور اسی کمال تک پہنچتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر جو زیارت کی قبولیت کی بنیادی شرط لگائی گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے حق کو پہچاننے والا ہو۔ وہ ہمارا حق کیا ہے؟ وہ ہمارا حق یہ ہے کہ اگر انبیاء، 1,24,000 انبیاء جو رسول، جو خدا کے رسول اور انبیاء تھے، نبی تھے، فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے، پیغمبر تھے، وہ 1,24,000، اور آخری رسول کے جو وصی ہے، ولی ہے، خلیفہ ہے، جانشین ہے، صاحب ولایت ہے، وہ امیر المومنین بلا فصل ہے، اول اور آخر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ محمد۔ یہ وہ ہمارا دین ہے، یہ ہے امام کا وہ جملہ عارفن بحق، جو زیارت کو آئے اس عقیدے کے ساتھ۔ اب دیکھیں باقی خود بخود آپ اپنے اندر ایک فلٹر رکھیں کہ جو ادھر ادھر سے ہم باقی دین لیتے رہتے ہیں واٹس ایپ سے فیس بک پہ جو تشیع بیان کی جاتی ہے وہ خود بخود آپ فلٹر کر لیا کریں، میں جو وہ زیادہ اشارہ نہ کروں۔ بس یہ امام فرماتے کہ یہ شخص جو بھی آئے ہماری زیارت پر، جو بھی آئے، اب اس کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ مجھے نہیں معلوم ہے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، لیکن جو آئمہ نے زیارت کی قبولیت کی، اور بعض روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ جو مقام اور منزلت اور شفاعت و عظمت و مقام و جو منزلیں عطا کی جائے گی وہ اس کو عطا کی جائے گی جو عارفن بحق ہی آئے گا، جو عارفن بحق ہی آئے گا کہ جس کا یہ دین ہے۔ بس اب توجہ فرمایا آپ نے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حکومت جو وہ امام کا حق ہے، تمام کے تمام جو بھی حکومت ہے، 11 ہجری سے جو ہماری گفتگو ہے کہ یہ در حقیقت جو حکومت ہے یہ ولایت کا ایک شعبہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ حکومت ولایت کا ایک شعبہ ہے، نہ یہ کہ یہ حکومت ہی اصل من کنت مولا ہے۔ وہ من کنت مولا کا ایک کام حکومت ہے، کہ جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آخری جب امام ظہور فرمائیں گے، اور توجہ کریں روایتوں میں بیان کیا گیا کہ جب راوی امام کی خدمت میں آتا ہے تو امام سے سوال کر، امام سے اس طرح گفتگو کرتا ہے، دیکھیں دو طریقے امام سے گفتگو کے ملتے ہیں، ایک میں امام سے اس طرح گفتگو کی جاتی ہے جوہل تو فداک، کہ جب راوی آتا ہے تو اس طرح امام کو دعا دیتا ہے یا امام کی عظمت کو، امام کی فضیلت کو، امام کا احترام و امام کی تعظیم کرتا ہے جوہل تو فداق کے ذریعے سے، اور کبھی امام کی تعظیم کرتا ہے اصلحك اللہ۔ اچھا اب اس کا اردو ترجمہ کروں تو آپ کو بہت برا محسوس ہوگا، عجیب ہے یہ، اور کثرت کے ساتھ جلیل القدر اصحاب امام کی خدمت میں آ کر یہ جملہ اس طرح دعا دیتے امام کو اصلحك اللہ۔ خب اصلحك اللہ یعنی کیا مطلب، اس کا اردو ترجمہ کروں، بہرحال آپ لوگ اتنی تو اردو جانتے ہوں گے، اصلح اللہ یعنی امام، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا ظاہری ترجمہ کروں، خدا آپ کی اصلاح کرے، یعنی کیا مطلب۔ اب یہ توجہ کریں، یہ حدیث میں ضروری ہے حدیث کو سمجھنا، اگر جو جس طرح جو ہے وہ اردو ترجمے ہو رہے ہیں کتاب احادیث کے، اگر یہ درایت اور یہ چیزیں ہمیں معلوم نہ ہو تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا مطلب ہے۔ امام خدا آپ کی اصلاح کرے، یعنی کیا مطلب خدا آپ کی اصلاح کرے، اصلاح کر، اصلاح یعنی اس دعا کا مطلب یہ ہے جو علامہ مجلسی نے بیان کیا، ظاہراً بعض روایتوں سے بھی استفادہ ہوتا ہے، ظاہراً بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ اصلح اللہ یعنی خداوند متعال آپ کی حکومت الہی کے راہوں کو ہموار کرے، آپ کی جو حکومت الہی، یعنی یہ وہ عدل الہی، وہ حکومت الہی کہ جب امام زمانہ پر گفتگو کرتے تو وہ آخری آنے والا جو آئے گا، تو یہ چونکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ہے، یہ تمام کے تمام آئمہ کے فرج کا سبب ہے امام زمانہ کی آمد۔ بس آٹھویں امام کو سب سے پہلے حکومت پیش کی، حکومت پیش کی۔ اچھا اب جیسا کہ آپ کی خدمت بیان کیا، دیکھیں توجہ کیجئے گا، یہ جو ولایت الہی ہے، یہ جو ولایت الہی ہے، جس طرح خداوند متعال اپنی الوہیت، اپنی خدائی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، جس طرح 124,000 انبیاء اپنی پیغمبری کسی کو تکلفاً اور تعارفاً نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح ولایت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہے جو کسی کو دی نہیں جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے ظاہری طور پر۔ خدا اپنی الوہیت نہیں دے سکتا ہے، محال ہے۔ اسی طریقے سے 124,000 انبیاء یہ کہیں کہ ہم تکلف و تعارفاً آپ آ جائیے، آپ لے لیجئے، آپ کر لیجئے، یہ تکلف و تعارف عدل الہی، عہد الہی میں، اور جو خداوند متعال کی جانب سے عہدے ہوتے ہیں یہ جو وہ عطا کرنے والے نہیں ہوتے۔ لہذا توجہ فرمائے، آٹھویں امام کو جب مامون رشید نے یہ عہدہ دیا اور کہا کہ آپ لے لیجئے، تو آٹھویں امام نے دندان شکن جو جواب دیا کہ واقعاً آٹھویں امام، دیکھیں توجہ کیجئے گا، آئمہ اطہار علیہ السلام کی سیاست، آئمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی، آئمہ اطہار علیہ السلام کی روش، یہ ایک، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جنرلی عمومی طور پر یہ بات کہتا ہوں، اور بالخصوص آئمہ اطہار علیہ السلام کے جب سیاسی حالات کو اگر تجزیہ کرنا ہو، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تجزیہ کرنے والا عام طور پر اپنے مزاج سے تجزیہ کرتا ہے، بالخصوص یہ تاریخ ہے جس کا میں نے حوالہ دیا تھا، آپ اگر اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہو تو اگر آپ ایک خاص ذہنیت کے ساتھ اس کا معلوم ہوتا ہے کہ تجزیہ کیا گیا ہے، بس اگر آپ دیکھیں تو آئمہ کی زندگی کو اگر کوئی تجزیہ کرنا ہو تو ایک واقعے سے نہیں کیا جاتا ہے، ایک حدیث سے نہیں کیا جاتا ہے، تمام جہاد و جوانب سے کیا جاتا ہے۔ اب امام نے، توجہ کیجیے گا، امام کو پہلے پیشکش کی، کس چیز کی پیشکش کی؟ پیشکش کی حکومت کی، حکومت کی پیشکش کی کہ آپ خلافت کو لے لیجئے۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا، الحمدللہ جن کی سامنے میں مخاطب ہوں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت امام کا حق ہے، وہ خلافت ظاہری ہو یا خلافت باطنی ہو۔ خلافت یعنی، خلافت کے مختلف عنوان ہیں، نام ہیں، خلافت کہیں، جانشینی کہیں، وصایت اور وصی کہیں، ولایت کہیں، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ لہذا جب امام کو یہ خلافت عطا کی اور مامون نے جب سختی کے ساتھ عطا کی تو امام نے ایک دندان شکن جواب دیا۔ کیا کہا؟ کہا کہ اگر یہ خلافت تیرا خدائی الہی حق ہے تو تو حق نہیں رکھتا کہ کسی کو دے، اور اگر تیرا حق نہیں تو تیرا یہاں پہ بیٹھنا جائز نہیں۔ ٹو پلس ٹو فور۔ اس نے امام کو کہا کہ آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ خوب، یہ مامون کا ایک خاص، اچھا مامون کی تاریخ پڑھنے سے یہ بھی ایک جملہ بریکٹ میں آپ کی خدمت بیان کر دوں، مامون کی تاریخ پڑھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بہت ہی ولائی، آل محمد سے محبت کرنے والا اور دینداری، یہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ کیوں اس کی محبت آل محمد سے نظر آتی ہے۔ اس کا تدین، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے آج کی دنیا میں، آج کی زندگی میں، توجہ کیجیے گا، جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ دین کا دھوکہ ہے، تدین کا دھوکہ ہے۔ اور متوکل مامون نے جو ایک حربہ استعمال کیا جس میں اس کو 100 out of 100 دیے جا سکتے ہیں بالخصوص اس زمانے کے اعتبار سے، وہ تھا اس کا تدین کا حربہ، دینداری کا حربہ۔ اب کیا فلسفہ تھا، کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اگر آپ بنی عباس اور بنی امیہ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے فقہا خریدے ہوئے تھے، ان کے اپنے فقہا تھے، لہذا فتوے آتے تھے ان کے مزاج کے مطابق۔ ایک ہوتا ہے لوگوں کا اور جو اصلی دین، تو آپ کو دیندار بننا پڑتا ہے، جب آپ خود ہی دین بنانے والے ہو تو آپ کے فقی بھی دین خود بنائیں گے، توجہ کیا آپ نے؟ لہذا بنی عباس اور بنی امیہ کی اگر زندگی کو دیکھیں تو انہوں نے، ان کے اندر ظاہری تدین نہیں تھا سوائے مامون کے۔ اب مامون نے یہ ظاہری تدین، دو تدین کے دو جنبے ہیں، دیکھیں تدین کے، دین کے دو جنبے ہیں، دو چیزیں ہیں جو آج بھی ہوتی ہے، ایک ہے ولائی محبت آل محمد علیہ السلام سے، ایک ہے ظاہری طور پر عبادت اللہ رسول، یہ دو چیزیں۔ مامون میں یہ دونوں اعلیٰ نوعیت پر نظر آتے تھے، کیوں نظر آتے تھے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ بس مامون 8ویں امام کو 201 ہجری میں مدینہ سے بلواتا ہے اور امام یہاں پر آتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی، دیکھیں میں جن مخاطبین سے مخاطب ہوں لیکن میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے اس بات کی تکرار چاہتا ہوں، میں اس بات کو کثرت کے ساتھ بیان کیا جائے، امام کے میں نے ایک مقام پر امام ثانی امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی، کہ حالات زندگی میں جو امام کی زندگی میں ایک بہت بڑا پہلو ہے، سلو کا پہلو، توجہ کیجیے گا کہ اس کے دو اینگل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ آپ تجزیہ کریں کہ آخر سیاسی حالات کیا تھے 8ویں امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے، کہ امام نے سلو کی، یہ ایک انداز گفتگو ہے۔ ایک دفعہ ہم کوشچن پیش کریں، سوال پیش کریں، جب ہم ایمان لے کر آئے آل محمد کی ولایت پر، اپنے مقام کو پہچانیں، اپنے ایمان کو قوی کریں، یہ کوئی انٹلیکچوئل کی علامت نہیں ہے، انٹلیکچوئل بننا ہے ہمیں، جا کے توحید اور نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجئے، عدل الہی کو جا کے دیکھیے، اصول دین کا مطالعہ کیجئے، اما یہ انٹلیکچوئل کی علامت نہیں ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا، نبی نے یہ کیوں کیا، امام نے یہ کیوں کیا، یہ کوئی مفکر کی علامت نہیں ہے۔ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اپنے اندر اتار لے میرا بچہ اور جوان، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں انتہائی قلیل علم عطا کیا گیا ہے، اب جب ہم نے امام کو امام معصوم مان لیا، جب ہم نے امام کو وحی الہی سے متصل مان لیا، جب ہم نے آیہ تطہیر کا مصداق مان لیا، تو اب ہم صرف سمجھنے کے لیے تو گفتگو کر سکتے ہیں، تاریخ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں اشکال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ذہن میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہی حق ہے، جیسا کہ رسول نے امیر المومن کے بارے میں فرمایا۔ علی توجہ کریں، یہ امیر المومن کے بارے میں فقط نہیں ہے، یہ چاردہ معصومین کے بارے میں ہے جو رسول نے فرمایا، علی مال حق والحق ما علی، علی حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور جہاں علی جائے وہی حق بن جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد۔ خوب توجہ فرمایا آپ نے، لہذا آئمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم مثلا گفتگو کر رہے ہیں تو کہیں یہ نہیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام نے ولایت، امام نے اصل ولایت، اصل خلافت کو رد کیا۔ ابھی آپ کی خدمت میں چند دقیقے پہلے ایک نقطہ بیان کیا تھا، اب جوانوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ سوال پیدا ہو، اگر سوال پیدا نہیں ہوا تو میں خود ہی بیان کر کے اس کا جواب بیان کر دوں، کہ یہ عہدہ الہی قابل اعطا نہیں ہے، عطا کرنے کے قابل نہیں ہے، جس طرح خدا اپنی الوہیت کو کسی کو دے نہیں سکتا ہے، پیغمبر اپنی نبوت کو کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، چاردہ معصومین علیہ السلام کی ولایت قابل اعطا نہیں ہے، قابل انتقال نہیں ہے، ٹرانسفریبل نہیں ہے، کسی سے کسی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی ہے، جس کو خدا عطا کر دے اسی کا حق ہوتا ہے۔ لہذا اب توجہ کریں، ظاہر اگر میں اشتباہ نہ کروں، ایک روایت آٹھویں امام کی حیات زندگی میں یہ روایت ظاہر تھی کہ آٹھویں امام کی زندگی بالکل امیر المومنین والی زندگی تھی۔ اگر آپ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیں تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ تیسری خلافت کے بعد امیر المومنین کو خلافت کی پیشکش کی، خلافت کی پیشکش کی۔ اب توجہ کیجئے گا، ہمارے سامنے خدا را میرا بچہ اور جوان، تاریخ کے ظاہری واقعات کا دیکھ کر کوئی نتیجہ نہ نکالیں، ہمیں تاریخ کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے، چاہے امیر المومنین کی زندگی ہو، چاہے امام مشتبہ کی زندگی ہو، چاہے کربلا اور سید الشہداء کی زندگی ہو، چاہے باقی اماموں کی زندگی ہو۔ یاد رکھیے گا، اس چیز میں مینیوپلیشن نہ ہونے پائے، اس چیز میں مغالطہ نہ ہونے پائے کہ ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ حیات ہے، آئمہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، لہذا ہم اس آیت کو لے کر آئے کہ یہ امام نے کام کیا۔ اگر امام کے کام کے مطابق کرنا ہے تو ایک امام کی ایک حدیث پہ نتیجہ نہیں نکالا جائے گا، توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ایک امام کے ایک اقدام پر نتیجہ نہیں نکالا جائے گا، نتیجہ کس طرح نکالا جائے گا، توجہ کیجئے گا میرا بچہ اور جوان، 11 ہجری سے لے کر 260 ہجری کی کل تاریخ کو مطالعہ کرنے کے بعد نتیجہ نکالا جائے گا۔ آج ہمارے بچوں جوانوں کو پڑھا دیا، مثل لا یبایو مثلا، مثل لا یبایو مثلا، مثل لا یبایو مثلا، ارے یہ تو تاریخ کا ایک جملہ جو سید الشہداء سے منسوب، مورخین کے درمیان میں یہ ڈیبیٹ کہ یہ سید الشہداء کا جملہ تھا بھی یا نہیں، خب تھا تو کیا، خب ایک جملے سے نتیجہ نکالا جائے گا، ایک جملے سے رزلٹ نکالے جائیں گے، ایک جملے سے جوانوں کے ساتھ کھیلا جائے گا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا یہ جو فقہا کی روش ہے جس کو میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یاد رکھیے گا تاریخ تشیع میں جن کی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا یہ ابا کبا جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے اس کے کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر حدیث معصوم بیان کروں میرے بات پر اعتماد ہے تو قبول کر لیجئے، مجتہد کا فتویٰ بیان کروں میرے بات پر اعتماد ہے تو قبول کر لیجئے، جو اعتبار ہے تشیع مذہب میں وہ فقہا کا ہے۔ فقہا کسے کہتے ہیں؟ مجتہدین کس کو کہتے ہیں؟ مجتہدین کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کل وسائل الشیعہ یہاں پر اتاری ہوئی ہو، کل قرآن جو احکامات الہی سے منسلک ہو بالخصوص وہ یہاں پر اتارے ہوئے ہو، وہ فقیہ و مرجع جس کے سامنے تمام روایات معتبرہ امام معصوم کی زندگی کی تمام کی تمام سوانح حیات ساری سمجھی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں فقیہ، اس کو کہتے ہیں فقیہ۔ کسی کے آگے فقیہ لکھ دینے سے فقیہ نہیں بن جاتا ہے، نہ بڑا امامہ ہونے سے وہ فقیہ اور مجتہد اور آیت اللہ بن جاتا ہے، نہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے، ये कोई भी नहीं कहा मौलाना हमें क्या मालूम, आप भी जो हो थोड़ा सा अमामा बड़ा कर दे, अपनी दाढ़ी बड़ी कर दे और 10-15 साल के बाद थोड़ा थोड़ा हम आपके बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे तो थोड़े अरसे बाद जो नई नस्ल आएगी वो भी जो है मुझे आयतुल्ला लगाकर खूब कर, यानी ये 15 साल बाद खूब आयतुल्ला बन जाऊंगा मैं भी, न हौजा देखा। हाँ याद रखिएगा, आयतुल्ला बनने के लिए हौजे से मुंसलिक होना जरूरी है, सुबह शाम काल इमाम बाकर काल इमाम सादिक होना जरूरी है, न कि फकत शबे जुमा की एक मजलिस पढ़ दी बन गए आयतुल्ला, इस तरह आयतुल्ला नहीं होते हैं। लिहाजा अब सही है आप लोग कहें कि मौलाना आप जो कहेंगे हम कबूल करेंगे, सही है जाहिर है, और क्या कर सकते हैं आप लोग भी, आप लोग भी क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अपने ईमान की हिफाजत के लिए बस कोशिश कीजिए कि फकीह और मर्जी कोशिश करें बहरहाल जहां तक भी मुमकिन हो सके फकीह मर्जी का क्या फतवा आता है। और बहरहाल एक दफा जो है वो आगे सीसानी हफ़ज़ुल्लाह के दफ्तर में भी किसी से बात हो रही थी और ज़ाहिरन वो भी अक्सर ये बात कहते हैं और बहुत ही मतीन बात है, लॉजिकल बात है, 2+2=4 बात है, क्या है 2+2=4 बात है कि मसलन अक्सर उनसे सवाल किया कि मसलन आगे सिस्तानी की बहुत सारी स्टेटमेंट आते रहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ये और वो, तो कैसे पता चले, तो आप दफ्तर की तरफ से कोई आए डिनाई कि भाई ये आगे सिस्तानी का नहीं है, तो खूब कितने आएंगे किस किस पर आएंगे, लॉजिक क्या कहती है जब तक दफ्तर से ऑथेंटिसिटी ना आए कबूल ना करो, जब तक दफ्तर से दलील ना आए कबूल ना करो। अब हम लोग परेशान, वो पता नहीं कौन सा सूरह पे सूरह फील था या कौन सा सूरह, हर साल कुरान में से कभी बाल निकल रहे, कभी सूरह फील की तिलावत करो कभी सूरह फुला की तिलावत करो, आगे सिस्तानी ने कहा है, ये सब स्टेटमेंट इस किस्म के मर्जी के दफातर से नहीं आते, मर्जी की तारीख और मर्जी की तारीख याद रखिएगा आगे सिस्तानी नहीं है, मर्जी की तारीख का मुताला करें शेख तूसी से, सैयद मुर्तजा से, शेख अंसारी से, देखिए मर्जी की तारीख क्या है, मराजीन की तारीख क्या है, बस तवज्जो कीजिएगा आठवें इमाम को, आप तवज्जो कीजिएगा आठवें इमाम को हुकूमत अता की, हुकूमत अता की, अब तवज्जो कीजिएगा आप जाके आठवें इमाम को जाके ना पढ़ाए कि मौला विलायत तो आपका हक है, ये तवज्जो कीजिएगा, ये नादिर ने एक बात कही आपकी खिदमत में कि उलूवियत काबिल एता नहीं है, नबूवत काबिल दादन नहीं है, विलायत इलाही किसी को दे दी नहीं जा सकती है, ये मौलाना आपने बयान तो कर दी, अब यहां पर अमीरुल मोमिनीन को पेशकश की, अमीरुल मोमिनीन ने चौथी खिलाफत पहले अवले बहला में पहले कदम पर कबूल नहीं की थी, अमीरुल मोमिनीन ने वो अमीरुल मोमिनीन का जुमला, वो अमीरुल मोमिनीन का जुमला यानी वाकान देखे कि मुझे नहीं मालूम कि आया मौर्रिक का एनालिस था या रिवायत का जुमला था, लेकिन बड़ा अच्छा जुमला था कि आठवें इमाम की जिंदगी अमीरुल मोमिनीन से बहुत मिलती है, सहल बिन फजल जो मामून का वजीर आजम था, वजीर आजम था और एक खास मुशीर था फजल सहल बिन फजल, सहल बिन फजल जो वो वजीर था मामून का, जुमला जरा मुलाहिजा फरमाइए, यानी क्या आयमा का वाकान, यानी मुझे नहीं मालूम कि आज हमारे बच्चों और जवानों में, यानी वाकान में बहुत शर्मिंदा रहता हूं इस बात से कि फुकहा मराजीन मुश्तहिदीन आज के जमाने में हमारे लिए रिवायतों से जो इस्तेफादा होता है कि इनका कौल इनका फतवा हमारे लिए हुज्जत है, इनका फतवा हमारे लिए हुज्जत है, लेकिन जो आज का बच्चा और जवान ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है मुश्तहिद और इमाम मासूम में, वाकान ये एक बहुत बड़ी आफत और मुसीबत है, कोई तकाबुल ही नहीं कि डिफ्रेंशिएट की बात आए, डिफ्रेंशिएट वहां करना होता है जहां तकाबुल हो, जहां तकाबुल होगा वहां पर गुफ्तगू की जाएगी कि इनकी हुदूद कितनी है, इनकी हुदूद कितनी है, जिनकी हुदूद की कोई हद ना हो, ये कोई खिताबत नहीं है, ये वो है जो रिवायात आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से समझ में आता है, जो कुरान बयान कर रहा है, ये 12 हुज्जतें हैं और सदक अल्लाह है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम सदक अल्लाहुल अलीउल अजीम, आयत यहां पर स्टॉप हो रही है, आयत यहां पर खत्म हो रही है, तीन लोगों की तीन हस्तियों की इताअत वाजिब है तुम्हारे लिए, कैसी इताअत, आग बंद करके इताअत, वो अल्लाह की जात है, रसूल की जात है और उलिल अम्र यानी 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम की जात है, सदक अल्लाहुल अलीउल अजीम, आयत खत्म हो गई यहां पर, मुश्तहिद مجتہد کی جن کا احترام ہے، جن کی عظمت ہے، جن کی فضیلت ہے، آج ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن ان کی حد و حدود ہے۔ وہ کیا کرتا ہے مجتہد؟ توجہ کیجئے گا، میں پہلے بھی آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں، مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل الشیعہ میں، توجہ کیجئے گا میرا بچہ اور جوان، مجتہد کیا ہوتا ہے جس کے سامنے وسائل الشیعہ میں 30 جلدی 30 volumes کے اوپر وسائل الشیعہ جس میں 55,000 روایات موجود ہے، مجتہد کی نگاہیں ان 55,000 روایتوں میں ہے کہ امام نے کیا کیا، امام نے کیا کہا، امام نے کیا کھایا، امام نے کیا پیا، یہ ہوتا ہے مجتہد۔ امام معصوم کے سامنے یہ 55,000 روایات نہیں جس کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، مجتہد آج صحیح ہے، آپ مجھ سے پوچھیں، چاہے کتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو جائے، کتنا بڑا امامہ کیوں نہ ہو جائے، مقلد ہوں میں، اس لیے کہ نہیں ہے اجتہاد، نہیں ہے اجتہاد تو نہیں ہے۔ آج بالخصوص معذرت کے ساتھ، جو ہمارے کلچر میں، ایران عراق میں یہ کلچر ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، ہے وہاں پر بھی ہے، کیوں نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارے یہاں کلچر ہے وہ یہ کہ بس ان کے آگے لگا دے مجتہد العصر، ان کے آگے لگا دے آیت اللہ۔ اچھا، اب ہماری نگاہیں، ہماری دید تو اشرے کے اوپر ہوتی ہے، ممبر کے اوپر ہوتی ہے، بڑا اشرہ مل جائے گا، بڑا ممبر مل جائے گا، تو یہ ہماری دوڑ ہے، وہاں کی دوڑ تھوڑی مختلف ہوتی ہے، تھوڑی مختلف ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری، نعوذ باللہ من ذالک، سارا کا سارا جو کوئی تشیع ایسی ہی ہے، نہیں، بالکل صاف ستھری ہے، بالکل 2+2=4 اور زبردست ہے، بس صرف تھوڑی سی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، تھوڑے سے ویژن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ بس توجہ کیجئے گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ امام معصوم کیا ہوتا ہے، ایک روایت جو اگرچہ موضوع سے تھوڑی ہٹ کر لیکن امامت کو سمجھنے کے لیے، توجہ کیجئے گا، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، دیکھیں کوئی مجتہد، مجتہد بھی جانتا ہے، مجتہد بھی جانتا ہے، کیا جانتا ہے، میری حد و حدود کتنی ہیں۔ آئمہ نے، دیکھیں خدا کا جو ایک دین ہے، اب خدا رہا، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے خاص مخاطب ہوں، خدا کے لیے میڈیا دیکھ کر ایموشنلی دین کو قبول نہ کریں۔ نہیں معلوم ہے کتنا حد تک آپ کی اپنی بات کو آپ کی خدمت پہنچا سکا۔ ہم، یہ ویڈیو آئی، ایموشن پیدا ہو گئے ہمارے اندر، جذبات پیدا ہو گئے، نہیں، چاہے ولایت امیر المومنین ہو، چاہے خدا ہو، چاہے رسول ہو، چاہے ولایت امیر المومنین ہو یا کوئی بھی ہو، ایموشنلی دین نہیں ہمارا، ہم لاجک، عقل، دلیلوں سے دین کو لیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب عقل و دلیل اور لاجک سے جب دین لیں گے تو یقینی طور پر ایموشن پیدا ہوں گے۔ جب امام معصوم کا حکم ہوگا تو ہم ایموشنلی تنور میں جا کے بیٹھیں گے، تو جو فرمایا آپ نے، یہ ایموشن دکھانے ہیں۔ لیکن جب حجت خدا سے حکم آئے، جب حجت خدا سے حکم آئے تو اپنے ایموشن کو نہ، مولانا کہتا لاجک، آپ امام سے لاجک پوچھیں، نہیں، یہاں لاجک کی ساری حدود ختم ہو رہی ہے، یہاں لاجک کی ساری حدود ختم ہو رہی ہے۔ اب توجہ کریں چھٹے امام کی حدیث، یہ میں نے جملہ کیوں کہا، میں پھر تکرار کروں، میرا بچہ اور جوان، خدا کے لیے کتنی ہی خوبصورت ترین ویڈیو آپ کے سامنے کیوں نہ آئے جس میں آپ کی تشیع کی پوری قدرت اور طاقت آپ کو نظر آ رہی ہے، خدا کے لیے ایموشنلی آپ بلیک میل نہ ہو، دین کو ایموشن سے نہ لیں۔ کس کو اپنا ولی بنانا ہے، کس کو اپنا حجت بنانا ہے، یہاں پہ چھٹے امام کی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے، چھٹے امام فرماتے ہیں، ان اللہ اکرم و اجل۔ اب یہ خود جملے کو تشریح کرنا میرے لیے بڑا دشوار ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس جملے کو حذف کیے بغیر یا اس کو ایک روانی ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، ان اللہ اجل و اکرم ان یحتجو من عباده یحجبو عنہم اخبار السماء والارض۔ توجہ فرمائے گا میرا بچہ اور جوان، حجت خدا کس کو کہتے ہیں؟ نہ بڑا امامہ، امام نے علامت بیان کی، نہ نور، ایک تو یہ نور کیسے آتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ دو چار اور بلب لگا دے تو شاید نور میرے اندر بھی آ جائے گا، یہ نور کوئی علامت نہیں ہے. یہ نور اب لے کر آ جائیں یورپ سے بڑے نورانی مل جائیں گے وہاں پہ. یہ کون سی علامت ہے؟ نفسیات کے اوپر کام کریں آپ لوگ. نفسیات کے اوپر ہم لوگ اکثر مشکل ہماری نفسیات ہی مشکل ہے ہماری. ہم بہت سی جگہ بہتر دین میں ہماری, لیکن دین میں اعتقادات عقیدہ محکم ہونے کے بعد نفسیاتی امپیکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اثر ہوگا, معصوم تو نہیں ہے, اثر ہوگا, وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم متاثر ہو کر دین بنا لیں. توجہ فرمائیں, دین سے ہو کر متاثر ہو. نعم العبد, بہترین بندہ متاثر ہو کر اس کو دین بنائیں, یہ خطرناک ہے. یہ میرا بچہ اور جوان اس کو سمجھے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک فارمولا دے رہا ہوں. امام معصوم حجت خدا کون ہوتا ہے؟ دیکھیں غیبت کے زمانے میں, غیبت کے زمانے یعنی واقعا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. واقعا سمجھ میں نہیں آتا مجھے یہ تھیوریٹیکل کس طرح ہوگا, یعنی پریکٹیکل کس طرح ہوگا, اس کو کس طرح کے انسان تصور کر سکتا ہے, کیسے پوسیبل ہے. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ حدیث غیبت کے زمانے میں 12 لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے. اچھا دعویٰ کرنے والا کوئی الو تو نہیں ہے نا, کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا, 4-5 تو اس کو مل ہی جائیں گے, 10-12-25-50 تو مل ہی جائیں گے. تو یہ کیسے دعوے دار 12 ایسے لوگ قیام کریں گے جو امام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟ ظاہر ہے وہ اپنے اس کے ہموار بھی ہوں گے, اس کے ساتھی بھی ہوں گے. خوب, اب یہاں پر امام کی حدیث کو ملاحظہ فرمائے. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں اس حدیث کا, چھٹے امام کی, خدا یہ کام نہیں کر سکتا. خدا بزرگ ہے یہ کرنے سے. کیا کرنے سے خدا بزرگ ہے؟ یہ یعنی خدا یہ کام نہیں کرتا ہے. کیا؟ کہ اس کو قیامت کے دن اس کے ذریعے سے احتجاج کرے. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, خدا عقل سے قیامت کے دن احتجاج کرے گا. کیا مطلب خدا عقل سے احتجاج؟ خدا نے ہمیں عقل دی ہے نا, عقل دی ہے صحیح. اب خدا قیامت کے دن کہے گا, جب میں نے تمہیں عقل دی تھی تو کیوں کیا یہ کام؟ اس کو کہتے ہیں عقل کے ذریعے سے احتجاج کرنا. عقل کے ذریعے سے احتجاج کرنا کہ میں نے جب تمہیں عقل دی تو کیوں تم نے یہ کام کیا. خدا انبیاء کے ذریعے سے احتجاج کرے گا. خدا کہے گا کہ جب میرا فرستادہ, میرا پیغمبر, میرا رسول آیا تو اس کی بات کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں نبی کے ذریعے سے احتجاج کرنا. خدا قیامت کے دن آئمہ کے ذریعے سے احتجاج کرے گا. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں آئمہ کو؟ حجت اللہ, حجت اللہ, حجج اللہ. حجج اللہ پلورل ہے, حجت اللہ سنگولر ہے, صحیح. حجت اللہ, حجج اللہ, حجج اللہ پلورل ہے یعنی جمع ہے, یعنی یہ 12 امام حجج خدا ہیں, حجج خدا ہیں. بس آئمہ حجت خدا ہے. اب چھٹے امام فرماتے ہیں خدا بزرگ تر ہے اس سے, بالا تر ہے اس سے. ایسے آئمہ کے ذریعے سے, ایسے آئمہ کے ذریعے سے قیامت کے دن حجت کرے گا کہ جس سے زمین اور آسمان کی اخبار کو پوشیدہ کر دے. اب یہ کیا کرتا, میں ترجمہ کرنا تھا ابھی, اب میں اس کو سمجھا دوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا, خداوند متعال, خداوند متعال, ممکن نہیں ہے ایسے کو زمین پر حجت خدا بنا کر بھیجے اور زمین و آسمان کے غیب کی خبروں سے عطا نہ کرے. ایک چھٹے امام کے, توجہ کیجیے گا, چھٹے امام کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے. یعنی امام کون ہوتا ہے؟ اب سن لیجئے, چلیں چھٹے امام کا واقعہ, تو اب چھٹے امام کی سیرت تو ختم ہو گئی, آئیے آٹھویں امام کے واقعات سے سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا حجت خدا. محال ہے, ممکن نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی غیب کی خبریں اس کے لیے پوشیدہ ہو. خدا ایسے کو حجت خدا نہیں بناتا ہے. اب آئیے بہت اختصار کے ساتھ, کیونکہ مجھے زیارت پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, بالخصوص آٹھویں امام کی زیارت پہ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. آٹھویں امام مرو ولی عہدی, ولی عہدی وزارت عظمیٰ, وزیر اعظم ہے. اچھا امام نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امام نے جو ہے وہ انکار کر دیا خلافت سے, خلافت سے انکار کر دیا. ولی عہدی جو وزارت عظمیٰ ہوتی ہے, جو وزیر اعظم ہوتا ہے, ودی ولی عہدی دی, امام نے پہلے اس کا بھی انکار کیا, پہلے اس کا بھی انکار کیا, پھر امام کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا تو ہم آپ کی گردن کوڑا دیں گے. یہ مامون کا دین تھا. توجہ فرماتے ہیں, یہ مامون کا دین تھا, آل محمد سے محبت تھی. یہ ہو بھی انشاءاللہ کل مزید کوشش کروں گا کہ مامون کے یہ ظاہری دین کی وجہ کیا تھی. اب یہاں پر امام بن گئے. اچھا امام کے کل انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے, کیونکہ کل ولادت کی شب, اگرچہ یہ آج بھی ولادت کی مناسبت سے کل بھی ولادت کی شب ہے, کل امام کے بعض مناظرے کے جملات آپ کی خدمت میں مجھے بیان کرنے ہیں کہ حجت خدا کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. امام کے مناظرے ہوئے, مامون نے اپنے دربار میں مناظرے رکھے. کیا مامون کے پیچھے ذہن میں تھا؟ کیا مامون امام کی عظمت بتانا چاہتا تھا؟ نہیں, عظمت نہیں بتانا چاہتا تھا. در حقیقت جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا, بہت بڑا سبب تھا کہ ایک طرف علوی, اس زمانے میں شیعوں کو علوی کہا جاتا تھا, اس زمانے میں شیعوں کو علوی شیعہ کہا جاتا تھا, یعنی شیعوں کو علوی سے تعبیر کیا جاتا تھا. مامون کا بہت بڑا سپورٹر شیعہ تھا, مامون کا بہت بڑا سپورٹر شیعہ تھا. اچھا ویسے تو شیعہ کبھی بھی جو ہے وہ بنی امیہ میں, بنی عباس میں کہیں پر بھی شیعوں کا کوئی رول نہیں تھا. پہلے میں نے چھٹے امام کی زندگی میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ ہمیشہ سے جو شیعہ نگاہیں رکھتے تھے آئمہ اطہار علیہ السلام پر کہ ان کا کیا رول ہے اس کے حساب سے. لہذا مامون کو ایک بہت بڑا سپورٹ چاہیے تھا. کس سے چاہیے تھا؟ کیونکہ عرب امین کے ساتھ تھے, مامون کے خلاف تھے. بنی عباس امین کے ساتھ تھے, مامون کے خلاف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مامون امین کی جو ماں تھی زبیدہ, وہ عرب خاتون تھی, اور مامون کی جو ماں تھی وہ ایرانی تھی. ایرانی عرب اس زمانے کا جھگڑا, اور بنی عباس ایک عرب نسل, ایک عرب قوم, وہ تعصب. لہذا کسی طریقے سے نہ مامون قابل قبول تھا, نہ مامون کی ماں قابل قبول تھی. زبیدہ ایک آزاد خاتون, مامون کی ماں امین کی ماں تھی زبیدہ. مامون کی ماں جو کنیز تھی وہ کنیز بھی تھی, ایرانی بھی تھی. لہذا اگرچہ ہارون رشید خود ایک عرب تھا, لیکن مامون کی یہ ساری نگیٹیوٹی تھی, یہ ساری منفی چیزیں تھیں. لہذا مامون کو جو سب سے بڑا سپورٹ چاہیے تھا وہ علوی سے چاہیے تھا. اب کس طرح علوی, یعنی کیا مطلب, یعنی شیعوں کا. اب شیعوں سے کس طرح سپورٹ لیں, ایک ہی ذریعہ ہے. آپ نے چھٹے امام کی سیرت میں دیکھا, ابو مسلم خراسانی نے قیام کیا, جو بنی عباس کا سب سے پہلا جو قیام کرنے والا تھا ابو مسلم خراسانی. آپ توجہ کیجئے گا, تاریخ کو میرا بچہ اور جوان ہر زمانے میں اپنے حقل اپنے سامنے رکھیں تاریخ کو, اور اسے سبق لیں. ابو مسلم خراسانی نے جب بنی عباس کا قیام ہو رہا ہے, کس کا سہارا لیا؟ شیعوں کا سہارا لیا. کس کا سہارا لیا؟ کربلا کا سہارا لیا. کس کا سہارا لیا؟ خون حسین کا سہارا لیا. کس کا سہارا لیا؟ آل محمد کی مظلومیت کا نعرہ بلند کیا. اب اس کے علاوہ بتا دیجئے, آل محمد اہل بیت کو چھوڑ کے کسی نام پر جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک ہی چیز ہے شیعوں کے پاس, ایک ہی چیز ہے کہ جن کے نام پہ وہ نہ اللہ کے نام پہ نہ رسول کے نام پہ, آل محمد کے نام پر جمع ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نام پہ تو اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں بھائی, ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کے نام پہ تو بہت سے اور بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ رسول کو نہیں مانتے, رسول کے نام پہ جمع نہیں ہوں گے, کیونکہ شاید شائبہ ہے, ملاوٹ کا شائبہ ہے. لیکن جب آل محمد کا ذکر ہو, آل محمد کے نام پہ جمع کیا جائے تو فوراً جمع ہو جاتے ہیں. لہذا ابو مسلم خراسانی نے یہی حربہ استعمال کیا, چھٹے امام کو خط لکھا. چھٹے امام کے پاس آزادی تھی, چھٹے امام کے پاس انکار کرنے کی طاقت تھی. کیوں؟ اسے ابو مسلم خراسانی بھی حاکم نہیں بناتا, لہذا چھٹے امام نے رد انکار کر دیا. لیکن مامون اس کے پاس طاقت تھی, حکومت تھی, قدرت تھی, کیونکہ امین کو قتل کر چکا ہے, امین کو جہنم واصل کر چکا ہے, حکومت برقرار کر چکا ہے. لیکن اس کو چاہیے سپورٹ. کس کا سپورٹ چاہیے؟ شیعوں کا سپورٹ چاہیے. اب کیا کیا اس نے؟ مدینے سے آٹھویں امام کو تلوار کے زور پر بلایا, دھمکی دے کر آٹھویں امام کو مدینے سے بلایا. پہلے حکومت پیش کی, قبول نہیں کیا. پھر ولی عہدی قبول پیش کی, امام نے وہ بھی قبول نہیں کی. لیکن پھر امام کو دھمکی دی اور کہا کہ آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. اب امام نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, اب میں تمہارے ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا, ایک طرف شیعوں کا سپورٹ چاہیے, لیکن شیعوں کی نگاہوں میں, مسلمانوں کی نگاہوں میں آٹھویں امام کی وقت کو بھی ختم کرنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، عظمت کو بھی خراب کرنا ہے، لہذا مختلف حربے استعمال کیے۔ جن حربوں میں سب سے پہلا حربہ کیا تھا، جن حربوں میں سب سے پہلا حربہ یہ تھا کہ آٹھویں امام کا ایک مناظرہ، اب تاریخ کے اعتبار سے مجھے یاد نہیں ہے یہ پہلا تھا یا آخری تھا، لیکن ایک حربہ یہ تھا آٹھویں امام کا مختلف ادیان والوں سے کہ وہ قابل توجہ مناظرہ ہے، کہ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا کہ کون ہوتا ہے حجت خدا۔ آپ کی خدمت میں بیان کیا حجت الاسلام کیا ہوتا ہے، مجتہد کیا ہوتا ہے، اس کے سامنے وسائل الشیعہ ہوتی ہے۔ حجت الاسلام کی حجت خدا کیا ہوتی ہے، حجت خدا یہ ہوتی ہے جو آٹھویں امام نے جواب دیا تھا۔ کیا جواب دیا تھا؟ یہ حجت خدا ہے کہ مامون اس وقت پشیمان ہوگا، یہ مناظرہ جو اس نے کروایا اس وقت پشیمان ہوگا جب دیکھے گا اہل توریت کو توریت سے جواب دے رہا ہوں، اہل انجیل کو انجیل سے جواب دے رہا ہوں، اہل قرآن کو قرآن سے جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت مامون کو پتا چلے گا جس راہ کا انتخاب کیا تھا وہ اس کی خطا تھی۔ یہ حجت خدا ہی ہوتا ہے۔ لے کر آؤ کسی ایک فقیر کو، فقیر کو جانتا ہے نہیں کہے گا یہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر میری باتوں سے واقعاً اگر جسارت محسوس ہوتی ہے، میں شرمندہ ہوں، میں صرف اپنے بچوں کے ذہنوں سے یہ جو ایک ذہن میں ایک شباہت سی آتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کا ذہن ہے، انسان کا ذہن ہے، اور روایتوں میں آیا کہ انسان کی یہ جو خیالات ہے جس کو وسوسوں سے کبھی تعبیر کیا گیا، کبھی خدا کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی آئمہ کے بارے میں، لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں برے برے خیالات آتے ہیں، کبھی خدا کے بارے میں، کبھی رسول کے بارے میں، کبھی آئمہ کے بارے میں، تو روایتوں میں ہیں، روایتوں میں ہیں، امام سے سوال کیا گیا، توجہ کیجیے گا، عجیب جواب ہے، یہ حجت خدا ہے۔ یعنی کس کو کہتے حجت خدا؟ حجت خدا اس کو کہتے جو لوگوں کی ضمیروں میں اترا ہوتا ہے، جو لوگوں کی فکروں میں اترا ہوتا ہے۔ جب راوی اگر سوال کر رہا ہے، مولا اگر ہم سے سوال کریں گے تو ہم تھوڑا سا کھرچیں گے، ہم تھوڑے مزید سوال جواب کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ ایمان تو کہیں منا مشکل نہیں ہے، ایمان کی پرابلم تو نہیں ہے، لیکن امام کے پاس جب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے ابن رسول اللہ، میرے ذہن میں کبھی وسوسہ آتا ہے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کیا جواب دیتے؟ امام جواب دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ تیرے کفر کی علامت نہیں، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ تو مانتا ہے تو تجھے وسوسے آتے ہیں۔ خوب آپ نے توجہ فرماتے ہیں، بس یہ حجت خدا، یہ حجت خدا۔ اب یہاں پر آپ آخری، آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، بس بہت زیادہ وقت ہو گیا، آخری گفتگو سن لیجئے، حجت خدا کیا ہے؟ حجت خدا چھٹے امام کی حدیث پیش کی نا، حجت خدا کیا ہے؟ حجت خدا وہ ہے جو زمین و آسمان کی خبروں سے واقف ہوتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ہے۔ اب انہی حربوں میں سے ایک حربہ جو مامون نے استعمال کیا آٹھویں امام کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، دیکھیں، مجھے یاد ہے قم میں، اب مجھے شخصیتوں کے نام یاد نہیں ہے، لیکن کوہ قمری، آیت اللہ کوہ قمری، مرجعیت شاید مرزا قمی کی مرجعیت تھی، اور ایک اور مرجع بھی تھے، تین مراجعین تھے، تو قم میں قحط پڑ گیا، توجہ کیجیے گا، قم میں قحط پڑ گیا، اور ہمارے اہل سنت میں بھی، اہل تشیع میں بھی ہے، ایک نماز، نماز استسقاء، نام سنا ہوگا آپ لوگ نے، نماز استسقاء، الف سین تے سے قاف الف حمزہ، استسقاء جو بارش کو طلب کی نماز ہے، یعنی آپ نماز پڑھیں تو انشاءاللہ ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اب اس زمانے کے جو قم کے مرجع تھے، توجہ کیجیے گا، دیکھیں حجت الاسلام حجت خدا کو پہچانی ہے، حجت الاسلام حجت خدا کو پہچانی ہے، اس زمانے کی مرجعیت شاید مرزا شیراز، مرزا قمی تھے، ظاہراً مرجعیت ان کی تھی، آگے کوہ قمری کے پاس مرجعیت نہیں تھی۔ اب میں نام میں اشتباہ کر دوں تو معاف کر دیے گا، لیکن واقعہ کہ جو مقصد واقعہ وہ یہی ہے، آیت اللہ کوہ قمری نے کہا کہ ایک آیت اللہ حجت، ایک آیت اللہ کوہ قمری تھے، اور مرزا قمی تھے، ظاہراً یہ تین مرجع تھے، اب ان تین میں سے کسی ایک نے، ظاہر مرزا قمی مرجع تھے، کہا کہ دیکھیں آپ کی مرجعیت ہے، آپ کی مرجعیت ہے، اگر آپ نے نماز استسقاء پڑھائی، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا، ہم جتنا بھی مجتہد کو ولی اللہ مان لیں، ہم تو سمجھتے ہیں مجتہد علماء عرفا ہوا میں اڑتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف حوضے سے دور کا نتیجہ ہے، یہ حوضے سے دوری کا نتیجہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم نا۔ اب یہ ابا کبا والا جو بھی حوضے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، آپ نے بھی نعرہ حیدری سبحان اللہ لگا دیا کہ علی کے چاہنے والے ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا، آپ نے بھی نعرہ حیدری لگا دیا. خیر توجہ فرمائیے گا, اگرچہ احترام, عظمت, مقام, فضیلت سب اپنے مقام پہ, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی اعتراض نہیں ہے. صاحب فضیلت اور صاحب مقام بھی ہوتے ہیں, لیکن ایسے بھی نہیں کہ جس طرح ہم بیان کرتے ہیں, جس طرح ہم سمجھتے ہیں. اللہ یہ حال. اب بات آئی نماز استسقاء, اب توجہ کریں, آیت اللہ کوکمری, آیت اللہ حجت نے, جو بھی آپ نام اپنے حساب سے سیٹ کر لیجیے گا, جا کے گوگل پہ دیکھیے گا, یہ واقعہ بھی مل جائے گا. نماز استسقاء کی بات آئی, اب یہ مرجے کے پاس آئے, یا آیت اللہ حجت یا آیت اللہ کوکمری, توجہ کیجیے گا, مرجے کے پاس آئے, کہا کہ دیکھیں آپ جائیں گے نماز استسقاء پڑھانے, کوئی گارنٹی شیورٹی تو نہیں ہے, اگر نماز اگر بارش نہیں ہوئی تو لوگوں کی نگاہوں میں اعتبار ختم ہو جائے گا, توجہ کی آپ نے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ دیکھو مرجعیت میرے پاس نہیں ہے, بڑی شخصیت آیت اللہ حجت کی بھی بڑی شخصیت, آیت اللہ کوکمری کی بھی بڑی شخصیت, بڑی شخصیت ہے یہ, لیکن مرجعیت کس کو کہتے ہیں؟ جن کی تقلید ہو رہی ہوتی ہے عالم تشیع میں, وہ مرجع ہوتا ہے جس کی عالم تشیع میں تقلید ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کی تقلید ہے وہی سب کچھ تشیع کا ہے, نہیں, یہ پورا حوزہ ہوتا ہے جو تشیع کی ملکیت ہے, تشیع کی قدرت ہے, تشیع کا اعتبار ہے, یہ پوری کی پوری حوزہ علمیہ, یہ پوری کی پوری مرجعیت, یہ ایک نہیں ہوتا, یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو ہماری طاقت اور قدرت ہے. بس توجہ فرمائے آپ نے. لہٰذا یہ آئے کہ اگر مرجعیت افیکٹ ہوئی, دیکھیں اس کو کہتے ہیں تشیع کا درد. ذاتی درد تو کیا تھا کہ آیت اللہ حجت یا آیت اللہ کو کمری دعا کر دے خدایا فیل ہو جائے, لیکن تشیع کا درد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تشیع کا درد. مرجعیت افیکٹ ہو گئی, تشیع افیکٹ ہو جائے گا. لہذا کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, آپ نہ جائیں, ہم جاتے ہیں نماز استسقاء پڑھتے, اگر نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں, مرجعیت محفوظ رہے گی, اگر ہو گئی تو صحیح ہے, چڑھانے والے اب میرے جملے چڑھانے والے چڑھا دیں گے, لیکن کوئی بات نہیں, مرجعیت کم از کم ہماری محفوظ رہے گی. مامون اس دید کو رکھتا تھا, اب اعتبار جانتا تو نہیں تھا, فضیلت تو نہیں تھی, اگرچہ معرفت رکھتا تھا لیکن ایسی معرفت نہیں رکھتا تھا جیسے الحمدللہ آج کا شیعہ رکھتا ہے. اب مامون کا چونکہ اس کو اعتبار خراب کرنا تھا آٹھویں امام کا علویوں شیعوں کی نگاہوں میں, لہٰذا آٹھویں امام سے کہا کہ آپ نماز استسقاء پڑھائیے. دیکھو حجت الاسلام حجت خدا کا فرق بہت اچھے طریقے سے یہ واقعے کے ذریعے سے آپ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. حجت الاسلام کو دیکھ لیا آپ نے, تین حجت الاسلام تھے, کس طریقے سے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی تشیع کو محفوظ رکھنا ہے. اب حجت خدا کو ذرا دیکھیے, ایک مرتبہ مامون نے آٹھویں امام کو بلایا, پیر کا دن تھا ظاہراً, پیر کا دن تھا ظاہراً, تو ایک مرتبہ آٹھویں امام کو بلایا اور کہا کہ نماز استسقاء کے لیے آپ کو صحرا میں جانا ہوتا ہے, نماز پڑھنی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ ہمراہ ہوتے ہیں, یہ واحد مستحب نماز ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے, واحد مستحب نماز جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا, حجت الاسلام حجت خدا کا فرق. بس اب یہاں پر آٹھویں امام نے کہا کہ آج یہ ہے, تین دن روزہ رکھیں, ان شاء اللہ جمعے کے دن ہم نماز استسقاء کے لیے جائیں گے. خوب صحیح ہے, مامون بھی خوب خوش ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے امام کا اعتبار ختم ہوگا, کیونکہ انسان کو ایک اندازہ ہوتا ہے نا. اچھا یہ بھی ظاہراً کہ موسمیات کے جو ماہر ہوتے ہیں ان سے بھی ایک فیڈ بیک لے لیا کہ کوئی چانس وانس تو نہیں ہے نا, بارش وارش کی کوئی چانس تو نہیں ہے, سے نا, یہی فرق ہے حجت خدا کیا ہوتا ہے. جو مون سائٹنگ ڈاٹ کام دیکھ کر کہے وہ حجت الاسلام ہوتا ہے, جو مون سائٹ کو چلائے وہ حجت خدا ہوتا ہے. یہ خطابت کا جملہ تھا لیکن واقعیت تو ہے ہی, بہرحال اسی طریقے سے, لیکن واقعیت کو سن لیجئے. اب توجہ فرمائیے گا, آٹھویں امام نے جمعے کے دن بحسب ظاہر ظاہر جمعے کا دن تھا, آٹھویں امام چلے دعا کی, دعا کی امام خدا کی بارگاہ میں, ایک مرتبہ نماز استسقاء مکمل ہوئی. توجہ کیجیے گا کیا ہوتا ہے. اچھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ نماز استسقاء تو شریعت میں ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اچھا جو آیت اللہ کوکمری والا جو واقعہ تھا نا, شاید پوچھے کہ اس میں ہوا کیا تھا مولانا, ظاہراً یہ ہوا تھا کہ بارش ہو گئی تھی, خدا نے آبرو رکھ لی تھی, صحیح نا, تو یہ بارش ہو گئی تھی, لیکن بہت بہرحال یہ دعا ہے, خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے, اس کا خاص ایک طریقہ ہوتا ہے نماز استسقاء کا. اچھا آٹھویں امام گئے, نماز دعا کی, نماز جمع, نماز استسقاء ہوئی, دعا کی, خطبہ دیا وغیرہ وغیرہ, ایک مرتبہ امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, جیسے ہی دعا مکمل ہوئی ایک مرتبہ بادل کا ٹکڑا آیا گرجتے روشنیوں کے ساتھ. دیکھیے ابھی تک تو سب تکا ہو سکتا تھا, سنا ابھی ہم بے دید امامت نہ دیکھیں, بے دید عوام دیکھیں, اس کو کہتے حجت خدا. ایک مرتبہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی غرض سے, اب ظاہر ہے صحرا میں گھر پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا, بارش زور اتنے زبردست گہرے بادل ہیں, اپنے آپ کو بچانا ہے, لوگ دوڑنا شروع کیے. امام نے کہا رک جاؤ, یہ تمہارے علاقے کا بادل نہیں ہے, یہ تمہارے علاقے کا بادل نہیں ہے, یہ فلاں علاقے کا بادل ہے. پھر دوسرا بادل آیا, پھر لوگ دوڑنا شروع ہوئے, کہا ٹھہر جاؤ, یہ تمہارے علاقے کا بادل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ولایت. جن کی جن کو انسانوں کی ضمیر معلوم, بادلوں کی حقیقت معلوم, کہاں جا کے یہ بادل برسے گا, دس بادل, ایک دفعہ اتفاق, دو دفعہ اتفاق, دس بادل آئے. جب آخری بادل آیا امام نے کہا اب جاؤ گھر پہ. لیکن یاد رکھنا کیا ولایت ہے, یاد رکھنا یہ اس وقت تک نہیں برسے گا, کیونکہ میں نے خدا سے دعا کی ہے, اس وقت تک نہیں برسے گا جب تک تم اپنے گھر نہ پہنچ جاؤ. بہرحال جو زیارت کے بارے میں پڑھنا تھا, آپ دعا کریں کل بھی موقع نہ ملے انشاءاللہ تو ابھی. بہرحال آٹھویں امام کی زیارت ایک بڑی معتبر زیارت, اہم زیارت, اور وقت نہیں ہے آپ کی خدمت میں, اگر اجازت ہے تو ایک روایت معتبرہ پڑھ لوں, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بس ہماری گفتگو ختم ہو گئی. روایت معتبرہ ہے, روایت صحیح ہے. احمد بن محمد بزنتی آٹھویں امام سے روایت نقل کرتے ہیں, معتبر صحیح سند روایت, فرماتے ہیں ما زارنی احد من اولیائی عارفا بحقی. اب میں اس کا آسان ترجمہ کروں, جو بھی میرا شیعہ, جو بھی میں اولیاء, میرے ویسے اولیاء دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن امام نے تاکید لگا دی کہ خالی سارے دوست نہیں, عارفن بحقی, میرے حق کو پہچانتے ہوئے. آٹھویں امام کا حق کیا ہے؟ آٹھویں جانشین ہیں, آٹھویں ولی خدا ہیں, یہ یعنی آٹھویں امام کی امامت کو مانتا ہو. عارفن بحقی کیا فرماتے ہیں؟ ما زارنی احد من اولیاء عارفن بحقی الا شفاعت فیہ یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اس کی میں شفاعت کروں گا. معتبر صحیح سند روایت. ایک اور روایت کو ملاحظہ فرما لیں, آخری روایت ہے, اگر مجھے موقع ملا تو کل ایک اور روایت کو آپ کی خدمت بیان کروں گا. یہ بھی روایت معتبر روایت ہے, کہ صحیح سند ہے, کامل الزیارت, کامل الزیارت معتبر کتاب ہے, روایت کی سند سارے نیریٹر, سارے راویان حدیث بالکل صحیح سند ہے. فرماتے ہیں خود آٹھویں امام کی کتاب میں یہ حدیث لکھی ہوئی تھی, ابلغ شیعتی ان زیارتی تعدل عند اللہ الف حجہ. آٹھویں امام فرماتے ہیں, آٹھویں امام فرماتے ہیں میرے شیعوں تک پہنچا دو. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی صحیح زیارت کا انکار نہیں ہے, لیکن زیارت کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے. وہ زیارت کرنے والا کیا ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے سن لیا, وہ شیعہ ہونا چاہیے, وہ بارہ اماموں کی امامت کو ماننے والا ہونا چاہیے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا, زیارت آپشنل نہیں ہے, زیارت حق امام ہے جو کرنا ہے. زیارت معتبر کل پڑھوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ, انشاءاللہ العزیز. اب آٹھویں امام فرماتے ہیں ابلغ شیعتی, میرے شیعوں تک پہنچا دو. کیا؟ ان زیارتی, امام فرماتے ہیں میری زیارت, تعدلو عند اللہ, میری زیارت خدا کے نزدیک ہزار حج سے افضل ہے. اچھا یہ راوی نے پڑھی, اب پانچ نویں امام, نویں امام سے یہ سوال کر رہا ہے راوی, قل تو لابی جعفر علیہ السلام, ابی جعفر پانچ امام کا بھی کنیت ہے اور نویں امام کی بھی کنیت ابی جعفر علیہ السلام. اب توجہ کریں, قل تو لابی جعفر علیہ السلام الف حجت, ہزار حج. امام فرماتے ہیں اے واللہ, سند معتبر ہے, خدا کی قسم الف حج نہیں, الف الف حج. کتنے ہو گئے الف الف؟ کتنا ہوتا ہے؟ دس ہزار نہیں, ایک لاکھ, ایک لاکھ سے بھی نہیں, دس لاکھ, دس لاکھ ہوتے ہیں, دس لاکھ ہوتے ہیں الف الف. چھ زیرو, چھ زیرو دس لاکھ ہوئے نا, چھ زیرو دس لاکھ ہوئے, صحیح نا. امام نوے امام فرماتے ہیں الف نہیں, الف الف حج. اے واللہ خدا کی قسم ہزار ہزار حج, حجۃ لمن زارہ عارفا بحقہ. لیکن یہ یاد رہے، یہ شرط اہم ترین شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہم سب میں موجود ہے، عارفاً بحقی، کہ امام کی امامت اور ان کی ولایت کو ماننے والا ہو. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے، خداوندہ ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت اور محبت پر قائم دائم فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تو یہ امام رؤوف امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے جد، ان کے اجداد، ان کی اولاد کا واسطہ دیتے ہیں. خداوندہ حاضری مجلس مومن منات، کل مومن منات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن منات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، بحق محمد و آل محمد، بحق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، خداوندہ جو مومن منات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، بحق محمد و آل محمد، خداوندہ تمام مومن منات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن منات حج و زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء، زیارت امام رضا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زیارت کے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. خداوندہ حاضر مجلس مومن مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن اور منتظمین کے مرحومین اور تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو مومن مومنات بیمار ہیں، مریض ہے، حاضر مجلس مومن مومنات کے متعلقین دنیا بھر میں جہاں جہاں جو مریض ہے، خداوندہ محمد و آل محمد کے چاہنے والے، خداوندہ بحق محمد و آل محمد انہیں صحت عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. خداوندہ تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، منتظمین کے مرحومین، جتنے بھی خدمت گزار ہیں ان سب کے مرحومین، اور ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے مرحومہ گل بانو بائی خان محمد، مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم آغا سید مہدی ابن رضا، مرحوم سید سبط جعفر زیدی، مرحوم سید بشیر حسن، مرحوم لال تراب شاہ، اپنے محرومین کل محروم مومن منات علماء کرام شہداء کرام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ابيع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير، برحمتك يا ارحم الراحمين.